और अब उलट जो लोग हैं उनकी बात आ रही है, वो लोग जो सिर्फ अल्लाह की खातिर खर्च करने वाले हैं, उसकी रजा चाहने वाले हैं, उनकी मिसाल कैसी है। वमथलु लदीना युन्फिकूना अम्वालहुम इब्तिगा मर्दातिल्लाह, और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने मालों को इब्तिगा तलाश करने में, चाहने में। क्या उनकी चाहत है? उनकी चाहत ये नहीं ये लोग राजी हो जाए, उनकी चाहत है मर्दातिल्लाह, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो गया तो सब अच्छा है। अल्लाह अकबर। व तस्बीत मिन अनफुसिहिम, और अपने नफ्सों की पुख्तगी के लिए, अपने नफ्स को जमाने के लिए, यानी ऐसे करते हैं कोई काम कि ये जो दो काम है ना इससे अमल जाया नहीं होगा, इसलिए दो ऑपोजिट चीजें बताई गई। एक ये कि सिर्फ मकसद अल्लाह की रजा हो, जन्नत में जन्नत को पाना हो, और दूसरी है अपने नफ्स को की तस्बीत जमा देना, पुख्तगी। नफ्स की मतलब क्या? दिल, दिल जमा हुआ हो। अब दिल जमा हुआ होने का मतलब क्या है? ये नहीं कि दे के एंग्जाइटी हो रही है, ये नहीं कि दे के स्ट्रेस हो रहा है, हाय मैंने क्यों दे दिया, हाय मैंने क्या दे दिया। दिल मुतमईन हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, जैसे सहाबा कराम के दिल मुतमईन होते थे, उनको नहीं परवाह होती थी, इसलिए कि वो दुनिया के हरीस नहीं थे ना ऐसे जैसे हम हैं। हमें तो दे देते हैं तो उसके बाद फिर उस वक्त तो हमने दे दिया क्योंकि उस वक्त हम जज्बात में आए हुए थे। अब जब जज्बा ठंडा पड़ा तो सोचने लगे हाय मैंने तो अपना सारा जेवर ही दे दिया, ये मैंने क्या किया, मेरे तो ये काम थे वो काम थे। सहाबा कराम देखें सुभान अल्लाह, जब वो दिया करते थे तो अब आपको पता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अपने घर का सारा ही माल लिया है, उमर रजी अल्लाह तआला ने आधा माल लिया है, आप देखें हजरत उस्मान कितना खर्च करते थे, तबूक के वक्त में कितना खर्च किया था, और इवन जो गरीब सहाबा कराम थे वो भी मेहनत मुशक्कत करके सारी रात यहूदी का रहट चलाया और सुबह को लाके खजूरें सिर्फ मिली थी थोड़ी सी वो ही लाके रख दी। अरे वो लोग कैसे थे ना कि उनका ये होता था कि हम कुछ ना कुछ दें, कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाहु अकबर। तो खर्च करना अल्लाह ताला के रास्ते में सिर्फ उसकी रजा की खातिर ये बहुत ही बड़ा अमल है। जो इंसान खर्च कर ले वो समझ ले उसने उसको वो चीज सेव कर ली, सेव हो गई उसकी। जैसे होता है ना हम सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं कि सेव करें घर बनाने के लिए, सेव करें कल को बच्चों के काम आएगा, सेव करें उसके लिए हम बड़ी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं। नहीं ये नहीं, ये नहीं खाना, हमें सेविंग करनी है क्योंकि हमें घर बनाना है, ये नहीं पहनना इतना महंगा क्योंकि हमें सेविंग करनी है, बच्चे की शादी करनी। कभी हमने ये सोच के भी सेविंग की कि ये नहीं खाना या ये नहीं पहनना इतना महंगा या इतना एक्स्ट्रावेगेंट शादी नहीं करनी, क्यों? मुझे आखिरत का घर बनाना है। अल्लाहु अकबर। कभी ये सोचा है कि इस दुनिया के घर से भी ज्यादा मुझे तो जरूरत आखिरत के घर की है जहां पे मुझे हमेशा रहना है, तो उसके लिए भी तो मुझे सेव करना है। अगर मैं सारा कुछ अपनी ख्वाहिशात के ऊपर ही लगा दूं तो क्या होगा? कुछ बचेगा ही नहीं कल अल्लाह के रास्ते में देने के लिए। तो जो इंसान अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है उसका दिल भी मुतमईन है, मजबूत है, और वो अल्लाह की रजा जुई के लिए खर्च करता है। जैसे हजरत अली फरमाते थे कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, हमें तुमसे कोई सिला नहीं चाहिए, कोई तारीफ नहीं चाहिए, शुक्रिया तक भी नहीं चाहिए। सूरह इंसान में है ना कि शुक्रिया भी नहीं चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत बिलाल को बड़ी भारी कीमत देके खरीदा था, तो मुशरिकों ने مشرک کہتے تھے ضرور بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان ہی کیا ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے بلال کو اتنی مہنگی قیمت میں خرید کے آزاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدح فرمائی سورہ اللیل میں، وَمَا لِيَ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، وہ تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور ضرور وہ ان قریب راضی ہوگا. حضرت صہیب نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال و متاع مکہ میں چھوڑ دیا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے مس مدینہ میں، ان کے پاس پہنچ جاؤ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمزور سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ تم کمزوروں کو کیوں آزاد کرتے ہو، کوئی قوی طاقتور اس طرح غلام آزاد کرو، کل کو تمہارا بازو بنے گا. کیونکہ جو غلام غلاموں کا ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کو آزاد کرتا تھا اس کے احسان مند رہتے تھے، اس کی مطلب اس کے مددگار بن جاتے تھے، تو وہ کل کو تمہارا مددگار بنے گا. تو وہ فرماتے میں تو صرف اللہ کی خاطر کرتا ہوں، اس لیے تھوڑی کہ میرا مددگار بنے. تو جب ایسے لوگ خرچ کرتے ہیں نا تو ان کا خرچ کیسا ہوتا ہے، ان کے خرچ کی بھی مثال بتا دی گئی. ان کا خرچ اتنا عمدہ ہے، اتنا پیارا ہے، کا مثل جنت مثال ایک باغ کی بھی ربوتن جو اونچی جگہ پہ ہے. اب جب باغ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے نا، مثلا جیسے آپ دیکھیں ہل سٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی اونچی جگہ پہ جگہ ہوتی ہیں اپنے ملکوں میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ سطح سمندر سے اوپر ہوتی ہیں، ایک ہائٹ پہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ویکیشنز پہ، کیونکہ وہاں پہ گرینری بہت ہوتی ہے، خوبصورت مقامات ہوتے ہیں ایسے جو اونچے ہوتے ہیں. تو ایک باغ ہے، باغ جنہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسی جگہ جو کہ اتنی گرین ہے کہ وہ اس کی زمین نظر نہ آئے. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے نظر نہیں آتے. جنہ بھی ایسا باغ جس میں اتنا سبزہ ہو کہ زمین ہی نظر نہیں آ رہی، اتنے درختوں، وہ اتنا لش گرین ہے اور اونچی جگہ پہ. اصابہ وابلون، وہ اس کے اوپر جب وابل پڑتی ہے، پہلے بھی وابل پڑی تو کیا ہو گیا، کیونکہ وہ زمین ہی چکنی تھی، تو بس ایک زوردار بارش آئی، سب ایکسپوز ہو گیا، سارا صفایا ہو گیا. اللہ اکبر. قیامت کی تو جب زلزلہ آئے گا تب تو ایکسپوز ہونا ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، کئیوں کو تو تیز بارش کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو دنیا میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ذرا سا ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوئی اور فوراً پھٹ پڑے، بس یہیں پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ساری نیکی ضائع. تو اصابہ وابل، پہنچے اس کو تیز بارش، فآتت اکولہا ضعفین، پہلے ہی وہ گرین ہے اور گرین، اتنا اس کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر نہ بھی پہنچے اس کو تیز بارش تو ہلکی پھواری کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین زرخیز ہے نا. تو کیا پتا چلا، اس کا مطلب کہ یہ نہیں کوئی بہت مالدار ہے اور وہ بہت دیتا ہے تو اس کا ہی کوئی مقام ہے، جو کوئی غریب ہے تھوڑا بھی دے رہا ہے نا، اس کا تھوڑا ہی بہت بن جاتا ہے، اس لیے کیونکہ پیچھے اخلاص کتنا ہے. اور یہ صرف مال کے خرچ کرنے میں نا، آپ سمجھیں ہر نیکی میں یہ حال ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کس سے؟ ریاکاری سے، احسان جتانے سے یا تکلیف دینے سے، ان باتوں سے نیکی ضائع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان، آدھی شرابی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور کاہن جنت میں نہیں داخل ہوں گے. یہ لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. تو اگر کسی نے ایسے کام کیے تو اس کی نیکی تو ضائع. چلو بھائی ٹھیک ہے، زیرو ہی نمبر مل گیا نا نیکی کا، ہم کہتے ہیں نیکی ضائع ہو گئی، لیکن شہرت تو مل گئی نا. ناٹ اونلی دیٹ کہ نیکی ضائع ہو گئی، وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، یہ سوچ لیں آپ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بتائی، اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، تو نیکی بھی ضائع اور گناہ لازم ہو گیا. कि अब जन्नत भी गई, वरना इंसान कहता चलो ये इस नेकी में जीरो हो गए, बाकी तो नेकियां मेरे पास है ना। नहीं, एहसान जता दिया, बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह अकबर। तो अगर वो थोड़ा भी देता है तो भी काफी है उसके लिए। यानी ये मतलब है, इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल, तो हल्की फुहार यानी ब्रैकेट में लिख लें, काफी है उसके लिए। अगर नहीं भी, बहुत कुछ तेज बारिश नहीं भी हो रही, हल्की हल्की फुहार भी बहुत कुछ उगा देगी। और जिसने ज्यादा दिया उसका तो देफाइन है दुगना। अल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसको खूब अच्छी तरह देखने वाला है। वो देखता है किसने अल्लाह की रजा के लिए किया, किस अमल में कितना उसका दिल जमा हुआ था, किसका जज्बा कितना ज्यादा था खैर का, और किसने किन हालात में दिया, किसने कितने मौका तलाश कर करके दिया। कई लोग होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, कई लोग होते हैं जो पहल करने वाले होते हैं, कई लोग होते हैं जो ऐसा देते हैं कि किसी को पता ही नहीं होता। आप देख लें इसमें भी दोनों को सवाब मिल रहा है, लेकिन जो पहली सूरत है ना उसमें तो देफाइन कहा गया, बहुत कई गुना बदला, दुगना भी इसका मतलब कई गुना बदला भी। इंसान जिस जज्बे से देता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने सदके का अजर कई गुना कमा सकता है। जैसे एक खजूर किसी ने सदके में दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसकी खजूर को पालता है और ओहद पहाड़ के बराबर कर देगा कयामत के दिन। ओहद पहाड़ डबल नहीं, कितने गुना ओहद पहाड़, देखा आपने कितना बड़ा है, एक खजूर इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो क्या, किस पे डिपेंड करता है, किसने किस नीयत किस इखलास किस जज्बे के साथ किया। जोरदार बारिश का मतलब है बहुत स्ट्रांग नेकी का जज्बा, बहुत स्ट्रांग। अल्लाह अकबर। बस, और जो तल है वो आप देख लें खालिस है, बस जज्बा खैर तो है, खालिस है, मगर वाबिल नहीं है, तो फुहारी काफी हो जाएगी। क्योंकि अगर पहले से ईमान है ना अंदर, तो फिर इतना सा भी अमल काफी हो जाएगा। फिर उसके बाद अब एक और मिसाल दी गई जो बहुत ज्यादा डरा देने वाली मिसाल है, और इंसान को लिए बहुत अलार्मिंग है कि वो कभी, अल्लाह ताला माफ करे, इस सिचुएशन में ना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हर उम्मत का एक फितना है, और मेरी उम्मत का फितना माल है, और मुझे तुम्हारे मुतल्लिक शिर्क का खतरा नहीं है, बल्कि इस चीज का खतरा है कि तुम दुनिया में ऐसे पड़ जाओगे कि एक दूसरे से मुकाबलेबाजियां करने लग जाओगे, और फिर ऐसी गफलत में पड़ जाओगे, और फिर ऐसे हलाक हो जाओगे जैसे तुमसे पिछले लोग हलाक हुए थे। तो पिछले लोग भी यही माल के फितनों से हलाक हुए ना, माल इसी को बस सींच सींच के रखते रहना, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, अगर खर्च कर दिया तो फिर तभी खर्च करना जब ये हो कि हाँ हमारी को वाह वाह हो, कोई हमें कोई फायदा मिले इससे, यहीं पे दुनिया में कोई फायदा मिल जाए तो तब खर्च करते हैं, वरना नहीं करते। और देखा जाए तो वाकई इंसान जहां जितना अपनी तायुशात में खर्च करने में लगा होता है, या एक दिन के कपड़े और चंद घंटे की खुशी के लिए जितनी डेकोरेशन होती है, आप सबको समझ आ रही होगी, चंद घंटे की खुशी के लिए जो कोई देखता भी नहीं है, उसके लिए जो हम खर्च करते हैं, उसके मुकाबले में अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करते हैं। अब ये मिसाल, अब एक और जाया होने की मिसाल देखें। अयवद्दु अहदुकुम इंसान को ना एहसास दिलाया जा रहा है, देखो ऐसा नहीं करना तुमने, वरना ये इस तरह से ना एंड अप हो जाना। क्या चाहता है तुम में से कोई एक अंतकूना लहू जन्नतुन, कि उसके एक बाग हो, में नखीले वानाब के बाग है, खजूरों का और अंगूरों का। और खजूर और अंगूर का बाग होना बहुत बड़ी बात समझा जाता है, यानी ये बड़ी प्रेशियस चीजें समझ लें ऐसी हैं। तजरी मिन तहती हल अनहार, उसके नीचे नहरें बह रही, यानी बाग बड़ा ग्रीन है, उसके पानी का भी इंतजाम है और नेचुरल पानी उसको लगता है, चश्मा बह रहा है, तो ऐसे बाग की कदरों कीमत तो और ज्यादा होती है ना। लहू फीहा मिन कुल्ले समरात, और उसमें हर तरह के फल हैं, ये ना कोई समझे कि सिर्फ अंगूर और खजूर ही है, हर तरह के फल फल हैं उसके अंदर। तो इससे क्या पता चला आपको कैसा बाग जहन में आता है, बहुत मेहनत जिसमें हुई हो तभी ही ऐसा बाग हो सकता है ना, जाहिर है, जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हुई हो, यानी माल भी लगा और सालों की मेहनत। देखिए बाग एक दिन में तैयार नहीं होता, बाग ओ के लिए बड़ी बड़ी जिंदगी की मेहनत होती है, तब वो फल आता है। वह असाबहुल किबर, अच्छा भाई एक आदमी ने ये बाग लगाया, मेहनत की, सारी जवानी लगा दी उसमें, अपनी कुव्वत लगा दी, फिर उसको पहुंचा बुढ़ापा। जब उसको बुढ़ापा पहुंचा, वाला हो जुरियत उन दुआफा, तो उसकी औलाद जो थी ना वो थी कमजोर, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में क्या हुआ, अब देखें वो खुद भी किस कंडीशन में है, अब एक मोहताजी की कंडीशन में, और बच्चे भी कैसे हैं, मोहताज हैं। फअसाबहा इसारुन फीही नारुन फहतरकत, फिर पहुंची उसको एक बगोला, उसमें आग हो तो जल जाए। फिर एक रात या एक दिन में ऐसा हुआ, एक बगोला आया जिसमें आग थी और सारा बाग जला के रख दिया उसने, इतना अजीम व शान बाग के नहरें बह रही हैं, पूरी जवानी इस बंदे ने खपा दी इसमें मेहनत करने में। और अब वक्त वो था कि वो इस मेहनत का फल खाता, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, अब और मेहनत तो नहीं हो सकती ना, उसने पूरी अपनी लाइफ का प्राइम टाइम इसमें गुजार दिया, अब था इस बाग का फल खाने का या इससे फायदा उठाने का वक्त, जब सख्त बुढ़ापा है। ऐसे में बाग जल गया जब इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए कि इसके बच्चे भी अभी छोटे हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी जरूरतमंद है, वो भी मोहताज है, ना वो कुछ कमाने के काबिल, ना वो कुछ, वो तो डिपेंडेंट है, उनकी भी डिपेंडेंसी इसी बाग के ऊपर थी और इस आदमी की भी। लेकिन जब बाग जल गया तो अब उसके हाथ में कुछ भी ना रहा सिवाय हसरत की, जब तक जवानी थी फिर भी अपॉर्चुनिटी थी, हिम्मत थी, सरमाया था, बड़ा कुछ करने के काबिल था, मगर अब तो हिम्मत ही खत्म हो चुकी। ऐसे में बाग चला गया, वो कहते हैं जिन के ऊपर सहारा लिया वही, जिनके ऊपर आपने बैंक किया सहारा लिया, वही वही चीज आपको ले डूबी, वही पत्ते गिर गए। तो ये बाग और जवानी और जरखेजी क्या है असल में, दुनिया की जिंदगी, इसमें माल है, दौलत है, चांस है, अपॉर्चुनिटीज है, वक्त है, ये मिसाल उन सब चीजों की तरफ पॉइंट कर रही है। और बुढ़ापा क्या है जिसमें छोटी औलाद है, आखरत, आखरत में एक इंसान खड़ा हुआ है, ऐसे इंसान की पिक्चर सोचें, उसको इस वक्त वो जो नेकियां उसने अपनी दुनिया में की थी उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो पूरी तरह उन नेकियों पे डिपेंडेंट है, उसकी अगली जिंदगी उन्हीं पे डिपेंडेंट है कि उसको जन्नत मिली है या जहन्नम। ऐसे में उसकी नेकियां सारी बर्बाद, वो अपना बैग खोलता है लेकिन उसको ये पता ही नहीं चला बैग में तो होल था। सारी नेकियां गारत हो चुकी, बाग जल चुका। अब उसके पास बुढ़ापा है, ये नहीं वो कर सकता वापस जाके दुनिया के में दोबारा से एक नेकियों का अपना अकाउंट खोल ले। दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो चुकी। और छोटे बच्चे हैं जो क्या बता रहे हैं, जरूरत इस वक्त पहले से ज्यादा है, जरूरत की तरफ इंडिकेशन है, इतनी ज्यादा जरूरत है, सख्त मोहताजी है इस वक्त। इसी वक्त के लिए तो वो बाग था कि सारी जवानी मेहनत करके बुढ़ापे में खाएगा और बच्चे भी खाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त ही वो ही पत्ते हवा देने लगे जिनके ऊपर सहारा था। ये है वो बंदा जो सदका करके या नेकी करके एहसान जता दे, या रियाकारी कर ले, या तकलीफ दे दे दूसरे को जिसके साथ उसने नेकी की थी। कतारिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम वल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इस तरह अल्लाह ताला बयान करता तुम्हारे लिए आयतें ताकि तुम गौर व फिक्र करो, सोचो। देखिए एक सतही सा पढ़ लेना उससे समझ तो आ जाएगी कुरान की, लेकिन एक है गौर व फिक्र करना, इसमें उतर जाना, इसके माने में, इसके मफहूम में, इसके अंदर खुद को गुम करना, वो कम लोग करते हैं। अल्लाह ताला इतनी वाजे करके बयान कर रहा है, इतनी ओपन करके इन आयात को बयान करता है ताकि तुम सोचो तो सही कि सोचो जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी फिर क्या करोगे। अच्छा वैसे भी देखने में भी ये सिचुएशन अगर आप सोचें ऐसे कि एक इंसान ने सारी जिंदगी मेहनत की और एंड में आके वो मसलन ऐसे हमारे पास बाग तो नहीं होते, लेकिन मसलन किसी ने इन्वेस्टमेंट करता रहा, किसी का कोई कारोबार था, कोई दुकान थी या कुछ, वो सारी की सारी दुकान जल गई, उसके अंदर जो सामान था वो भी जल गया, या फैक्ट्री थी वो सारी की सारी जल गई और अब कुछ भी नहीं है उसके पास, वो बैंकक्रप्ट हो गया। दुनिया में भी ये सिचुएशन कितनी ज्यादा खौफनाक सिचुएशन है ना, कि बुढ़ापे में आके ये हुआ। इसीलिए एक दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा जाल औसा रिज़्क़ इलैया इंदा किबर सिन्नी वन क़िताए उम्री। ऐ अल्लाह मेरे रिज़्क़ को वसी कर देना जब बुढ़ापा आए तो, और मेरी उम्र के आखिरी वक्त तक मेरा रिज़्क़ ना तंग करना। तो ये ज़ाहरी कैफियत भी बहुत तकलीफ दे, और अगर इसको आखरत के तनाजुर में देखा जाए तो फिर तो बहुत ही ज्यादा। इसलिए कि शायद दुनिया में तो किसी का कुछ जल जाए तो कोई किसी को सदका खैरात ही ज़कात ही दे दे, लेकिन आखरत में क्या होगा। तो सोचो इस बंदे की सिचुएशन कितनी पैथेटिक है, कितनी मुश्किल सिचुएशन में वो फंस गया। और बुढ़ापा ऐसी चीज है, इंसान अब कुछ करने के ज्यादा काबिल नहीं रहता। इसलिए ये दुआ भी तो इसीलिए है ना कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं अल्लाह, मरने के करीब हो जाऊं, मेरा रिस्क तंग ना कर देना और वसी कर देना, ये ना हो मैं लोगों पर डिपेंडेंट हूं, उनके आगे मुझे हाथ फैलाने पड़े। तो बुढ़ापा कमजोरी की अलामत है, सद इंसान ज्यादा नहीं कुछ कर सकता। ऐसे में अगर वो सब कुछ चला जाए जिसके ऊपर उसको भरोसा था कि ये नेकियां हैं जो मेरे काम आएंगी, ये दिमाग में हर एक के होता है ना, हर एक ने अपने कुछ ना कुछ सोचा होता है कि मैं तो ये भी किया भाई, ये भी किया, जैसे हम गिन गिन के अपने नेक अमाल रखते, हमने सारी लिस्ट बनाई होती, गुनाह चाहे हमें भूल जाए, हमें अपनी ये नेकियां नहीं भूलती। तो हजरत उमर ने इसकी एक और भी तफसीर बताई, फरमाया ये उस बूढ़े के बारे में जिसने जिंदगी भर नेकी की, लेकिन जब जिंदगी का एंड आने लगा तो उसने ऐसे गुनाह किए कि सारी नेकियां बर्बाद हो गई। आपको पता है ना, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनसे सारी नेकियां बर्बाद हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ऐसे अंजाम से महफूज रखना कि इंसान को पता ही ना चले, अंतह पता अमालकुम अंतुम ला तशकुरून, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें पता ही ना हो।
قرآن کہتا ہے اس دن انسان اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے کا اتباع کیا ہوتا، کاش میں ان کے راستے پر چلا ہوتا، ہائے میری بختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ ذکر میرے پاس آیا تھا۔ انسان کو بڑے پچھتاوے ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ انسان دیکھے ان آیات کے تناظر میں اللہ تعالی کو کوالٹی چاہیے، کوالٹی چاہیے، یہ جو نیکیاں ان میں کوالٹی نہ ہوئی تو بڑی بڑی نیکیاں بھی ہبا منصورہ کر دی جائیں گی، غبار بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ اور پھر بتایا گیا کون سی چیزیں ہیں جن کو تم خرچ کرو اور کون سی چیزیں خرچ نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو خرچ کرو کس سے؟ طیبات سے، پاک چیزوں سے۔ ما کسبتم، جو تم کمائی کرتے ہو، جو تم نے کمائی ہے، مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو تمہارے لیے زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، یعنی اپنی اگر کسی کے پاس فصلیں ہیں ان میں سے خرچ کرے، کسی کے پاس منرلز ہیں ان میں سے خرچ کرے، تو یا کوئی پھل ہے، اناج ہے، یا پانی ہے، یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں، ان میں سے بھی خرچ کریں۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور نہ تم ارادہ کرو خبیث کا جس سے تم خرچ کرو، یعنی جو ناپاک ہے۔ ایک تو ناپاک وہ ہوتا ہے جو حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ تو حرام کو تو ویسے ہی نہیں خرچ کرنا اس میں سے، کہ کوئی مثلا کسی کو کسی نے شراب گفٹ میں دے دی، یا ویسے ہی اس نے شراب خرید کے کسی کو گفٹ کر دی، یہ نہیں کر سکتے۔ تو حرام میں سے تو، اور ویسے بھی جو حرام کمائی ہے اس میں سے بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو مال پاک نہیں ہو جاتا، ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ناپاک سے ناپاک کو اگر صاف کرنا ہو تو ناپاکی ناپاکی سے صاف تو نہیں ہوتی، آپ ناپاکی کو کس سے صاف کرتے ہیں؟ پاک چیز سے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس کو، اس برائی کو مٹا سکتا ہے اس طرح سے کر کے، تو وہ نہیں مٹا سکتا، یعنی حرام کا مال اس سے صدقہ بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا خبیث کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو میں نے حرام کا آپ کو بتا دی کہ جو ان اٹ سیلف حرام ہے، دوسرا خبیث وہ چیز نہیں جو حرام ہے، بلکہ ایسی کوئی بھی چیز جس سے انسان کی طبیعت کراہت کرتی ہو۔ مثلاً ہے کہ ایک پھل ہے، وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ گلا سڑا ہوا ہے، گندا ہے، تو اب کیا ہے، وہ پھر خبیث میں آ گیا، اس کے دل نہیں چاہتا نا کھانے کو، کسی کا دل نہیں چاہے گا، ردی مال، خراب مال، اس میں سے مت خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود تو اس کو لینے والے نہیں ہو، اگر تمہیں ایسا مال کوئی یا تمہیں ایسی چیز کوئی تحفے میں دینا چاہے تو تم اس کو لینا نہیں چاہو گے، تمہاری طبیعت اس سے کراہت کرے گی۔ اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے اس کے کہ اگر تم اپنی نظر ہی بچاؤ، کہ نظر انداز کرو، شرم کی وجہ سے تمہیں لینا پڑ جائے، یا دوسرے کی ناراضگی کی ناراض نہ ہو جائے اس وجہ سے تم لے رہے ہو، لیکن تمہیں پسند نہیں آتا وہ، تم لینا نہیں چاہتے وہ، تو ایسا بھی اللہ تعالی کے راستے میں نہ دو، یعنی آپ خود تو نہیں چاہتے کہ ویسا لیں، لیکن آپ دوسرے کو ویسا دے رہے ہیں۔ اب یہ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، ایک شان نزول کا واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے نا کہ ہر آیت کا ایک عمومی معنی بھی ہوتا ہے، یعنی عام اس کا معنی، جیسے ابھی میں آپ کو کر رہی ہوں کہ ایسی چیز مت دو۔ تو جو اس کا شان نزول ہے وہ ایسے ہے کہ ورا بن عازب بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی، ہم لوگوں کے کھجوروں کے درخت تھے، اور جس شخص کے پاس جتنی زیادہ یا کم کھجوریں درختوں سے اترتی تھیں وہ اسی حساب سے کھجوریں لاتا تھا، کوئی महज खजूरों का एक गुच्छा ले आता था, कोई दो गुच्छे ले आता था और उनको मस्जिद में लटका देता था। और अहले सुफा का पता है ना आपको, वो जो कुरान और हदीस की तालीम लेने के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था, वो सारा वक्त मस्जिद नबी में डे नाइट रहते थे। मस्जिद नबी उनका मदरसा भी था और उनका हॉस्टल भी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए चबूतरा बनवा दिया था, वो वहां पे रहते थे। सुफा का माना ही चबूतरा है ना, इसलिए उनको साबे सुफा कहते हैं। तो उनके पास तो कुछ खाना थोड़ी होता था, क्योंकि वो तो कोई जॉब नहीं करते थे, कोई कारोबार नहीं करते, सारा वक्त तो वहां पे पढ़ते रहते थे, तालीम लेते थे। अब जब उनमें से किसी को भूख लगती थी तो वो इन गुच्छों पे लाठी मारता, उससे आधी पकी खजूरें या छुआरे गिर जाते थे और वो उनको खा लेते थे। तो इस तरह लोग सदका खैरात करते थे और ऐसे खजूरों के गुच्छे लाके लटका दिया करते थे, जिनमें हर तरह की खजूरें थी। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों को जिनको सदका करने की कोई खास रगबत नहीं थी, वो ऐसे गुच्छे लाने लगे जिनमें सूखी भी रद्दी बेकार खजूरें होती और उनको लाके लटका देते। तब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। इससे आपको ये भी समझ आएगी, साहबे सुफा बहुत गरीब थे, उनके पास तो दो कपड़े भी नहीं होते थे कि ऊपर और नीचे का ढांक, एक ही कपड़े से नीचे का ढांक के उसी को ऊपर ओढ़ लेते थे, खाने को भी कुछ नहीं होता था। उनकी कितनी बड़ी शान है, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी और मना कर दिया कि ऐसी नाकारा और नाकाबिले इस्तेमाल चीजें ना, इनको दूसरों को मत दो, जो तुम खुद भी नहीं लेना चाहोगे। तो उनके लिए तो था ही, लेकिन इसके अलावा रहती दुनिया तक एक मैसेज मिल गया कि जब किसी को देने लगते हो तो वो चीज मत दिया करो जो अपने लिए पसंद ना करो। हाँ, बाज़ दफा ऐसे होता है कि कोई चीज आपकी काम की नहीं होती मगर वो किसी और के काम की हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके घर में चार पंखे पड़े हैं, अब दो काम करते हैं, दो खाम खा पड़े ही हैं और गर्द पड़ती जा रही है उनके ऊपर और कोई काम के नहीं है, तो आपने किसी और को दे दिए। अब वो रद्दी चीज नहीं है, आपने कहा कि किसी और के काम आ जाएगी, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आपके पास बड़े अच्छे अच्छे सूट हैं, लेकिन कुछ सूट अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में, हालांकि आपने पहने हुए, लेकिन ऐसे हैं कि अब आपका दिल नहीं चाहता और जो इतने बना लिए, तो अब आपने वो किसी को दे दिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून भी तो है ना, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम वो ना खर्च करो जो कि तुम्हें महबूब है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो खुद तुम्हें पसंद है, वो भी खर्च करना चाहिए। और इस खर्च करने में ये देखना है, जरूरी है कि अगर मैं दूसरी तरफ होती तो मुझे कैसा लगता अगर ये मुझे दिया जाता, तो खुद ही समझ आई जाएगी कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। बाज दफा लोग फटे पुराने कपड़े देने शुरू जाते हैं, होल्स होते हैं उन कपड़ों में, वो दे रहे होते हैं, इतने बुरी हालत में कपड़ों को कर देते हैं कि बिल्कुल वो फेंकने के काबिल हो, और उस वक्त कहते हैं अब कोई और ले ले। नहीं, आप जब अच्छी हालत में थे उस वक्त भी क्या किसी को दे सकते थे? आज पता नहीं है, आज जो देने वाला है कल को अल्लाह ना करे कि वो लेने वाला हो सकता है। तो हमारी तबीयत अब ऐसी बन चुकी है कि हम जिस वक्त अल्लाह के रास्ते में देना होता है ना, सबसे जो छोटा नोट है ना वो ढूंढते हैं पर्स में से कि ये निकाल के दूं और ये मस्जिद में भी डालना होगा तो वो बॉक्स में डालूं। जो सबसे निकम्मी घर की चीज होगी ना, बिल्कुल फेंकने के काबिल होगी, वो हम कहते हैं ये किसी को आप दे देते हैं। हम अपने लिए भी तहाइफ में भी क्या पसंद करते हैं, अच्छी चीज हमें दे, कोई नाकिस चीज दे दे, निकम्मी कोई चीज दे दे तो हम इतना बुरा मानते हैं। तो अल्लाह के रास्ते में क्या मामूली चीजें देनी, क्योंकि ये उसको नहीं हम दे रहे होते, ये अल्लाह के रास्ते का होता है, हमें अल्लाह ताला से चाहिए ना इसका अजर, उससे तो नहीं हमने कुछ लेना, तो वो उसको नहीं हम दे रहे, अल्लाह ताला के हाँ बुक करा रहे, डिपॉजिट करा रहे।
وعلم ان اللہ غنی و حمید، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے کسی خرچ کی، وہ تو بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے، وہ تو خود غنی ہے، وہ تو خود دینے والا ہے، تم وہ فقراء. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، یعنی کیا مطلب، فقر سے ڈراتا ہے، کہتا ہے اگر خرچ کر دیا تو کیا ہوگا، تم فقیر ہو جاؤ گے، اپنا تو گزارا ہوتا نہیں ہے، دوسروں کو کیا دینا، چلو اور اتنے لوگ دے رہے ہیں میں نے کیا دینا، آئے اگر ہم نے دے دیا ہمارے بل کیسے پے ہوں گے، ہمارے تو اپنے بچوں کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کریں، مگر کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ ہم فضول خرچ کر رہے ہوتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو شیطان ڈراتا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی، آپ دیکھیں گے کسی شادی پہ خرچ کرتے ہوئے ہمیں ذرا سا بھی نہیں ہوتا، میک اپ کے لیے وہ چاہے کتنے ہی پیسوں کا میک اپ کر رہی ہے، کتنی ایکسپینسو ہوتے ہیں پارلرز، کتنے چارج کرتے ہیں میک اپ کے لیے، وہ منہ مانگی قیمت ہم ان کو دیتے ہیں، وہ اپنے ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں، ہم اس کے مطابق دیتے جاتے ہیں، صرف 2-3 گھنٹے کے میک اپ کی خاطر، صرف اس لیے کہ ہماری پکچرز بہت اچھی آ جائیں، اتنا خرچہ. لیکن جس وقت اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے تب وہی اماؤنٹ ہمیں اتنی بڑی لگتی ہے، ہائے کیسے دے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ مراد ہے بدترین بخل کا، ہر طرح کی برائی. ویسے پورے قرآن میں جب بھی فحشاء کا لفظ آئے گا تو بے حیائی، زنا اس کے لیے آتا ہے، مگر یہاں پہ بخل، بخل بھی فحشاء میں آتا ہے. تو شیطان ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا وعدہ دیتا ہے، بخشش کا، کہ اگر تم خرچ کرو گے میں تمہاری بخشش کروں گی، وفضلا اور اضافے کا، فضل کا، کشادگی کا، خیر اور برکت کا. یعنی شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ کم ہو جائے گا، چلا جائے گا. اوہ سوچا نہیں کبھی آپ نے کہ وہ اسی وقت کیوں خیال آتا ہے، آگے پیچھے کیوں نہیں آتا، جس وقت ہم اور کاموں میں، فضولیات میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیکوریشنز میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں، تب کیوں نہیں آتا، اسی وقت کیوں آتا ہے؟ تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ وعدہ دیتا ہے مغفرت کا کہ تم خرچ کرو گے میں تمہاری مغفرت کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو سیئات ہیں انسان کی، وہ بلکہ آگے بھی آ رہا ہے اس یہی بات کہ انسان کی سیئات دور ہوتی ہیں، تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے اس بندے کے لیے جو صدقہ کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا جو صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، ایسے صدقہ جو کہ اتنا خالص ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا، اور وہ صرف اللہ کی خاطر ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جس چیز، جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کرتا ہے، بلکہ نہ صرف قبول کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو پالتا رہتا ہے، تاکہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. تو اتنا صدقہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ اس کو کر دیتا ہے، اور اس کا اجر اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ انسان اس دن حیران ہوگا کہ یہ اتنی سی چیز تو میں نے دی تھی، اتنا زیادہ ہو گیا. اور یہی باقی رہتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
بکری کو کہ اس کو صدقہ کیا گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کچھ بچ گیا, تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا سا ایک شانے کا اتنا سا بچ گیا گوشت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو نہیں بچا, باقی سب بچ گیا. یعنی آپ دیکھیں نا, سوچ دیکھیں, سوچ کو چینج کرنا یہ کتنا ضروری ہے کہ جو صدقہ کیا نا وہی تو میری سیونگ ہے. ہم سوچتے نا خرچ ہو گیا, پتہ نہیں چلا گیا, ضائع ہو گیا, میرے سے تو کم ہو گیا نا. نہیں, وہی ہے جو میرا سیو ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں میری سیونگ میں سے نکل گیا ہے. نہیں, نکلا ہوا تو یہ ہے جو میرے پاس پڑا ہوا ہے, کیونکہ کل کو میں دنیا میں نہیں ہوں گی تو یہ تو پیچھے ہی رہ جائے گا, سب وارثوں کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں, ہمیں تو اپنا مال پیارا ہے, اپنے وارثوں کا تو نہیں پیارا. آپ نے فرمایا مال تو تمہارا وہی ہے جو تم نے آگے بھیجا, اور جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا وہ تو تمہارے وارثوں کا ہی ہے. تو جو صدقہ کر کے آپ آگے بھیج دیتے ہیں وہ ہے آپ کا. انسان ہمیشہ اپنے مال کے بارے میں بڑا کنسرن رہتا ہے, میرا مال میرے پاس ہی رہے. اور دیکھ لیں مال اس کا وہی ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا. اور آج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں زیادہ بخل ہے, جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا, کوئی سوال کرتا تھا چاہے کوئی کافر کیوں نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیتے تھے. ایک شخص آیا, آپ نے اس کو اتنی دی بکریاں, اتنی دی کہ پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ تھی وہ ساری بکریوں سے بھر گئی. تو وہ اتنا خوش ہوا, اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا لوگوں اسلام قبول کر لو, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے وہ بندہ ہو جس کو فقر کا کوئی ڈر ہی نہ ہو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں تو فقر و فاقہ تھا, لیکن دینے میں اس طرح تھے. وہ تو اپنی قوم کو کہنے لگا سب اسلام لے آؤ, تو ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے, شاید دنیا کے لیے کر رہا ہوں, بعد میں اس کا دل اسلام پہ جم جاتا ہے اور اس کی نسلیں اسلام کے اوپر چلتی ہیں, تو اس کی بعد میں اس کو سمجھ آتی ہے, دل میں اسلام بیٹھ جاتا ہے. مگر اس کے پیچھے کیا ہے؟ فراخ دلی, سخاوت, خرچ کرنا. آپ کو پتا ہے یہ کرسچینٹی کیسے پھیلی ہے دنیا میں؟ بہت بڑی اس کی وجہ یہ ہے, یہ لوگ جہاں جاتے ہیں ایک سکول بناتے ہیں, ایک ہاسپٹل بناتے ہیں, اور ایک اپنا چرچ بناتے ہیں. آپ نے ہمارے ملکوں میں بھی دیکھا ہوگا جگہ جگہ کیتھولک سکولز ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہاسپٹلز ہیں جن کے نام آج تک بھی انہی کے ناموں پہ چل رہے ہیں. اب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بھی اچھے سکول میں پڑھے, بڑی کم فیس رکھ کے آج تک بھی پرائیویٹ سکول سے کم فیس ہے, کم فیس رکھ کے پڑھائی اچھی کراتے ہیں. اتنا کمپٹیشن ہے وہاں پہ ایڈمیشنز لینے کا. اور ہاسپٹل ظاہر ہے جو کوئی بیمار ہوگا, جو تکلیف میں ہوگا, وہ ہاسپٹل کا رخ کرے گا, وہاں پہ اچھے سے اچھا علاج. تو اس طرح وہ اپنے قریب لے کر آتے ہیں لوگوں کو. میرا خود واسطہ پڑا, ایک میری فیزیو تھراپسٹ تھی, اس نے کہا کہ میں یہ اتنے مہینے میں یہ تھراپی کی جاب کرتی ہوں, اس کے بعد میں افریقہ چلی جاتی ہوں, یہ میں پیسہ وہاں سپینڈ کرتی ہوں, وہاں پہ میں مشنری کے طور پہ کام کرتی ہوں, وہاں پہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتی ہوں. عیسائیت ایسے پھیلی ہے, حالانکہ ان کے جو پاس کوئی سالڈ چیز نہیں ہے, کوئی ایسا پیغام نہیں, جو کوئی ایسی پریزرو بک نہیں ہے ان کے پاس, لیکن صرف ان کا اخلاق اور دوسرا ان کا خرچ کرنا, یہ دو چیزیں ہیں جس سے وہ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں. آج اسلام کے نام پر, دین کی خاطر اس کو پھیلانے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اس کی طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں, اپنا مال یا اپنے اخلاق سے لوگوں کو اس طرف لاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں مال لگا دیں گے تو کم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے
قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوگا، قسم کھا کے فرمایا. ہم سوچتے ہیں شاید مال کے بدلے میں جو مال ہی مل جائے گا، آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ جو مال آپ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کس حادثے سے بچا لے، کس مصیبت سے بچا لے، کون سی بلا آنے والی تھی. صدقہ رد بلا ہے نا، واقعی یہ رد بلا ہے. ہم تو بعد میں خرچ کرتے ہیں نا، جس وقت بیماری آ جاتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں صدقہ دے دو، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے بیماروں کا علاج کرو صدقے سے، لیکن پہلے سے دے تاکہ بلائیں آئیں نہ، مصیبتیں آئیں نہ. اور صرف بیماری کے لیے نہیں، ہر قسم کی مصیبت صدقے سے ٹل جا سکتی ہے. تو یہ صدقہ تو انسان کو آخرت میں تو فائدہ دے گا، دنیا میں بھی دیکھیں اس کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، اور اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالی کا غصہ غضب اگر کسی کے اوپر ہوتا ہے تو وہ بھی مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا صرف صدقے کی وجہ سے. لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے اور دنیا کی محبت نے دل کو کباڑ خانہ بنا دیا تو پھر کیسے دیں گے؟ پھر تو ہاتھ رکے گا، پھر تو دیا نہیں جائے گا. تھوڑا سا ہی دے کے تو ہائے ہم نے تو اتنا دے دیا. آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی آیا تھا ایک بندہ اور اس نے مانگا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھروں میں پوچھا، کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ یہ اب آپ کا مہمان ہے. وہ انصاری صحابی تھے، ان کو گھر لے گئے، بڑی عزت سے بٹھایا، بیوی سے کہا کہ مہمان کی عزت کرو اور اس کو کھانا کھلانا ہے. عورت نے کہا تو کھانے کا تو کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. نے کیا فرمایا، یعنی کہ بچوں کو کھلا دو، مہمان کا کیا بات ہے. فرمایا بچوں کو بہلا دو اور ان کو سلا دو، اور جب وہ سو جائیں تو پھر کھانا لے کر آنا اور چراغ بجھا دینا، اور ہم ظاہر کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں اور مہمان کھانا کھا لے، تاکہ اس کو بھی بیڈ فیل نہ ہو کہ دیکھو میری وجہ سے یہ بھوکے رہے ہیں. ہم تو بھی مہمان کو بھی جتاتے رہتے ہیں، میں تو اتنی کھڑی ہو کے سارا دن آپ کے لیے کھانا پکاتی رہی، میں نے تو ایسے کر، ان کو بھی احسان جتانے سے بس نہیں کرتے. اور وہ اپنا کھانا چھوڑ کے، یہ نہیں کہ ہم دیکھو تمہاری خاطر ہم بھوکے، ہم نے تو اپنے بچے بھوکے سلا دیے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کو اتنا کمفرٹیبل کیا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. اور پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ گئے، اب مہمان کو تو نہیں پتا کہ ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا جو تم نے مہمان کے ساتھ سلوک کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو نہیں جانتے تھے، ان اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک سفر میں تھے تو ایک آدمی آیا ایک سواری پہ، تو وہ آیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑا کے دیکھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زیادہ سواری ہے اس کو چاہیے کہ اس کو لے جائے، اس کو دے دے جس کی پاس سواری نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ راہ ہے اس کو چاہیے کہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کئی مالوں کا ذکر کرتے رہے. تو راوی کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہمارے لیے تو کسی چیز کا بھی حق نہیں ہے، ہر چیز ہی ہمیں کسی اور کو دے دینی ہے. تو چاہے پیسے ہوں یا کوئی بھی ضرورت ہو کسی کی، کسی کو سواری کی ضرورت ہے، کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے. تو کسی کو کسی ٹائم پہ کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے ابن سبیل ہے، مسافر ہے گھر میں، چاہے وہ کتنا ہی امیر ہے، اس وقت اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، اب اس وقت اس کو وہ چیز دے دی جائے. جب کھانا کھانے بیٹھو، کوئی بے شک صاحب حیثیت ہے، اس کے گھر میں کوئی کھانے کی کمی نہیں ہے، وہ آ جائے دل تنگ نہ کریں، ہائے ہائے یہ بھی کھانے کے وقت ہی آ گیا، اس کو بھی ساتھ شامل کر لو. ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے پھر بھی اپنا کھانا ان کو دے دیا. ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کا کھانا دو کو کافی ہے، دو کا چار کو کافی ہے. دو بندوں کے کھانے سے چار کھا سکتے ہیں، چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم کہتے ہیں لو اب یہ بھی آ گیا، چاہے بھری بھی ہو ہمارے سامنے ٹیبل، لیکن پھر بھی ہمیں تکلیف ہو جاتی کہ ہائے یہ کیوں آ گیا، کھانے کے ٹائم پہ ہمارے آ گیا. تو برکتیں تو تبھی آتی ہیں نا جب دل میں وسعت ہو، جب ہمارے دل ہی تنگ ہو تو پھر ہم کیا خرچ کریں گے، بس وہ ایک ہم نے ہمارے ایک دماغ میں مسجد جائیں تو وہاں پہ چندہ باکس میں ہم نے چندہ ڈال دیا، بس بہت بڑا ہم نے کام کیا. اشعری قبیلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی تھی، ان کا کھانا کم ہو جاتا تھا نا تو کیا کرتے تھے، سارے اعلان کر دیتے تھے جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ جا کے ایک جگہ پہ ڈمپ کر دیا جاتا اور پھر سارے بیٹھ کے وہاں سے کھا لیتے، سبحان اللہ ون ڈش کر لیتے تھے. تو وہ کتنی اچھی بات ہے، اللہ اکبر. تو ہمیں اس طرح کے اخلاق اپنانے اور اتنے بڑے دل کرنے ہیں. اپنے گھر کے خرچ کے لیے تو سب کے دل بڑے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اصل سخی تو وہ ہے. لیکن حب مال اگر ختم نہیں ہوئی، حب مال اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو دینے کے لیے دل راضی ہی نہیں ہوتا، تو پھر اعلیٰ درجات کیسے پائیں گے؟ اور خاص طور پہ جو تندرستی کے وقت خرچ کرنا ہے نا وہ زیادہ فضیلت والا ہے. جب اس انسان کی صحت گر رہی ہو یا ڈاکٹر جواب دینا شروع کرتے ہیں تب تو سارے ہی بھاگتے ہیں، وہ جی اس کو دے دو اس کو دے دو. جس وقت تندرستی ہے، انسان کے آگے ہوپس ہیں میں یہ کروں یہ کروں، اس وقت جو وہ خرچ کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ جو انسان مرنے کے قریب خرچ کرے یا بالکل ہی بیماری میں خرچ کرے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ اپنے دل کو بڑا کرے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائے اور اتنا ظرف دے کہ ہم ایسا خرچ کر سکیں کہ جو ہمیں چیز پسند ہو وہ بھی دے سکیں. یہ اچھے اخلاق ہیں اور یہ اعلیٰ ظرفی ہے. اور انتظار نہ کریں کہ جب کوئی چیز بالکل ردی ہو جائے تو تب ہم لے کر چل پڑے ہیں جی کسی کو دے دیتے ہیں، اچھا یہ پھینک دو یہ کسی کو دے دو یہ اس ڈبے میں ڈال دو. وعلم ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے، اور پھر شیطان تمہیں فقر کا اور بخیلی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا. اس سے پتہ چلتا ہے صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل بھی کرتا ہے اپنا، یعنی اور زیادہ بھی دیتا ہے، برکت بڑھا دیتا ہے مال میں. تو پھر ڈرتے کیوں کہ مال کم ہو جائے گا؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا وسعت والا ہے اور علم والا بھی ہے. وسعت ہے، وسعت یعنی دینے میں وہ غنی ہے، وسعت والا ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ دینے میں بھی بہت وسعت رکھتا ہے. وہ گن گن کے نہیں دیتا، کتنا کچھ ہمیں دیا ہوا نا، اس لیے فرمایا تم گن گن کے نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. ہم تو یاد ہی کرتے رہتے ہیں فلاں وقت میں میں نے اتنا $100 دیا تھا، فلاں وقت میں میں نے $1,000 دے دیا تھا، گن گن کے مت دو. پھر آئے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے. حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حکمت کیا چیز ہے اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز آپ کو ملیں گی. ایک تو ہمیں پہلے پتا چلا کہ حکمت دینے والا اللہ ہی ہے، اور یہ بھی پتا چلا یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ ایک بڑی نعمت ہے، سب کو نہیں ملتی. اور حکمت کیا ہے، کس چیز کو کیا حیثیت دینی ہے، کیا مقام دینا ہے، کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا، یہ حکمت ہے. ابن مسعود نے فرمایا حکمت سے مراد قرآن ہے. قتادہ نے فرمایا حکمت سے مراد فہم قرآن ہے، قرآن کا فہم. مجاہد نے فرمایا اس سے مراد علم ہے اور فقہ ہے،
اور ایک اور روایت میں ہے کہ قول اور فعل کا درست ہونا. ربیع بن انس نے فرمایا اس سے مراد خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اور بشیری نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں غور و فکر کرنا اور ان کے مطابق چلنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، دین پہ عمل کرنا. تو اتنی ساری انٹرپریٹیشنز حکمت کی ہیں. اب دیکھیں اس کے مطابق، اب یہ ساری باتیں سننے کے مطابق بعد آپ دیکھیں یو تل حکمت میشا، یہ جو حکمت ہے نا، یہ فہم دین، یہ باطنی بصیرت، یہ دانائی، یہ اندر کی جو ایک بصیرت ہے نا انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہر ایک کو عطا نہیں ہو جاتی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی خیر دے دی، اس کو بہت بڑی خیر سے نواز دیا. یعنی پھر اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو حکمت اللہ تعالیٰ نے دے دی. ہم تو شاید دین کے فہم کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھتے ہوں. آج لوگ اور چیزوں کو بڑی نعمتیں سمجھتے ہیں، کسی کے پاس بڑی ڈگری آ گئی، بڑی یہ آ گئی، لیکن فہم دین، جیسے یہاں پہ کہا گیا دین کا فہم حکمت ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن پہ عمل حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت ہے، ان چیزوں کو تو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہی نہیں. جبکہ یہ کہا گیا یہ تو خیر کثیر ہے، خیر کثیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے. دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی، ہاں دین کا فہم اور دین صرف دوستوں کو عطا فرماتا ہے. جس کو دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ اکبر، وہ اللہ کا محبوب ہے. یہ دین کا مل جانا، یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے نا حکمت کی، دین. اللہ اکبر، جس کو کہ شاید اتنی اہمیت نہ ملتی ہو، کوئی کسی کے پاس دین ہو تو کہتے ہیں یہ کون سا اتنی بڑی بات ہے، ہاں پیسہ ہو تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت خیر کثیر ہے. ایک اور حکمت کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی کہ قرآن اور حدیث کی پوری مہارت ہونا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قابل رشک صرف دو لوگ ہیں. ہم رشک کس کے اوپر کرتے ہیں آپ بتائیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پہ بتایا. ہم رشک اس پہ کرتے ہیں جب کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کہتے ہیں واہ بھائی کیا بات ہے، کاش مجھے بھی ایسا ہوتا ملتا. پھر ہم رشک اس پہ کرتے ہیں جس کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں. پھر ہم رش کس کے اوپر کرتے ہیں جس کا کریئر میں بہت اوپر چلا جاتا ہے، سو کریئر بڑا سٹیبل ہے، یا بڑی اس کی یعنی بڑے پیسے والا کریئر اس نے اپنا لیا، یا پھر جس کی شہرت بہت ہے لوگوں میں، جس کے لوگ آگے پیچھے پھرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیسے پتا ہمیں چلا کہ سب سے زیادہ قابل رشک صرف دو لوگ ہیں. ایک وہ فرمایا کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں لٹاتا پھرتا ہے. اللہ اکبر، مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالی کے راستے میں، وہ قابل رشک ہے. دوسرا وہ جس کو اللہ تعالی نے حکمت عطا فرمائی اور وہ اس حکمت سے لوگوں کے اندر فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے حکمت. اللہ اکبر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں فقہ حاصل کرنا یعنی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے. اور ایک فقیہ جو ہے جس کو دین میں پوری سمجھ بوجھ ہو، شیطان کے نزدیک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ عبادت کرنے والا علم تو نہیں ہے نا اس کے پاس، تو عبادت گزار اس کو پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے، لیکن جو فقیہ ہے وہ نہیں ہوتا، وہ ڈرتا ہے اس کے علم کی وجہ سے یہ بہت بڑے اونچے درجے پالے گا. اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اس دین کا ستون فقہ ہے. اسی لیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر میں ایک ساتھ بھی بیٹھ کے دین کا علم حاصل کروں تو یہ میرے نزدیک ساری رات جا کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. اگر آپ تھوڑی دیر بھی بیٹھ کے دین کا علم لے لیتے ہیں نا، ساری رات جا کے عبادت کرنے سے بہتر ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو جمع کرے گا، پھر ان میں علماء کو الگ کرے گا، پھر فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے تم میں اپنا علم نہیں رکھا تھا، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. سبحان اللہ. تو اس لیے جو حکمت ہے وہ ہے علم کے مطابق، قرآن و حدیث کے علم کے مطابق فیصلہ کرنا، قرآن و حدیث کے علم کے مطابق چلنا، اتنا فہم، اتنی باطنی بصیرت ہونا دین کے امور میں نا، اتنا فہم ہو جانا کہ انسان کی زندگی اس کے مطابق چلنے لگے. تو یہ ساری زندگی کا طرز عمل ہے، حکمت کے ذریعے زندگی کو چلانا، یعنی دین کے علم کے ذریعے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اچھا اب یہاں پہ بھی عقل والے کس کو کہا گیا؟ جو نصیحت پکڑتے ہیں، کیونکہ کہا گیا کہ صرف وہی نصیحت پکڑتے ہیں، اور جو نصیحت نہ پکڑے اس کا مطلب وہ عقل والا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی پی ایچ ڈی ہو. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، چھوٹی ہو یا بڑی، چھپی ہو یا کھلی، او نظر تم من نظر، یا جو بھی نظر تم مانو، کوئی بھی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے. نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ نظر کا راغب اصفہانی نے یہ معنی بیان کیا کہ نظر یہ ہے کہ تم کسی کام کے ہونے کی بنا پر اپنے اوپر ایسی عبادت کو واجب کر لو جس کو تم پر واجب نہیں کیا گیا. نظر کا ویسے معنی تاوان ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو واجب کر لینا اپنے اوپر. اب کیا ہے کہ کسی کام کے ہونے پہ اپنے آپ کے اوپر، جیسے کسی نے کہا، ایک تو یا ایسے اس کو سمجھے کہ ایک نظر ایسی ہوتی ہے جو شرط کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک بغیر شرط کے ہوتی ہے. ایک تو جو شرط کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس کا میں نے آپ کو بھی بتایا، یعنی انسان کہتا ہے کہ اگر مجھے شفا ہو گئی، بس میرا یہ مرض دور ہو جائے، تو میں اتنا صدقہ کروں گا. کوئی عورت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، اتنے روزے رکھوں گی. اس طرح کی نظریں مانتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے نظر ماننے میں. اور ایک تو غیر مشروط ہوتی ہے نا، وہ ویسے ہی انسان کہہ دیتا ہے کہ اب سے میں نے نظر مان لی ہے کہ میں ہمیشہ منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھوں گی. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کے اوپر فرض نہیں تھا، نہ یہ صدقہ کرنا، نہ اتنے نفل پڑھنا، اور نہ ہی منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھنا. لیکن جب کوئی نظر مان لیتا ہے تو وہ اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیتا ہے، پھر وہ چیز اس کے اوپر ایسے ہی فرض ہو جاتی جیسے دوسرے فرض ہیں، اور اس کو چھوڑنا اسی طرح گناہ ہے جیسے آپ کسی فرض کو چھوڑ دیں تو گناہ ہے. ان کیس اگر انسان وہ پوری نہیں کر پاتا، اور اس کے اندر نئی استطاعت ہوتی، نئی ہمت ہوتی، بس نظر تو مان لی بہت بڑی، اور اس وقت جذبات میں آ کے مان لی تھی، اس کے بعد اب ہمت ہے نہیں کرنے کی، تو پھر وہ کیا کرے؟ نظر کا کفارہ ادا کرے. اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو سورہ مائدہ میں قسم کا کفارہ بتایا گیا، وہی نظر کا ہے. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تین بس روزے رکھ لیں گے ہم تو بس ہو گیا کفارہ. نہیں، اس میں سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے، پھر 10 مسکینوں کو، یا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد روزے تو آخر میں ہیں اگر کوئی کچھ بھی نہ کر سکے. تو نظر ماننا جائز ہے، لیکن جب نظر مان کے اس کو انسان کچھ بھی نہ سمجھے، اچھا ٹھیک ہے اس وقت تو بات کر دی تھی، اب بھول ہی گئے کہ ہم نے کیا بات کی تھی، تو وہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر پھر گناہ ہوتا ہے. تو جو بھی تم خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے، چاہے چھوٹا بڑا، ظاہر پوشیدہ، کچھ بھی خرچ کرو، اور جو نظر تم مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے. تو نظریں پوری کرنا ضروری ہے، انلیس کہ کوئی ایسی نظر کسی نے مان لی ہو جس کے اندر مثلا ہے کہ کوئی گناہ کی بات ہو، کہ میں نے آج سے
نظر مان لی ہے, منت جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں, میں نے منت مان لی ہے کہ میں نے فلانے بندے سے تو کبھی بات ہی نہیں کرنی ہے, میں نے فلان کے گھر جانا ہی نہیں ہے, تو یہ غلط نظر ہے. ٹھیک ہے, ایسے گناہ کی نظریں نہیں ماننی چاہیے. وما للظالمین من انصار, دیکھو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظالم کون ہوا ہے؟ جو بخل سے کام لیتا ہے, جو نظر مان لے اور اس کے بعد پوری نہ کرے. ان تبدو صدقات ہی فنعما ہی, اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ انسان کا صدقے کے بارے میں کیسا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے, کہ ایک تو یہ بات کہ صدقہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف چھپا کے ہی دیا جائے گا تو وہ صدقہ ہے, ورنہ اگر ظاہر ہو گیا تو بس ضائع ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. بعض دفعہ ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, اگر ریاکاری مقصود نہیں ہے, اگر ریاکاری کا ارادہ نہیں ہے. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ان تبدو صدقاتی فنعما ہے, اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے بھی دو تب بھی اچھا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ چانس ہوتا ہے کہ کہیں شیطان ہمارے اس عمل کو ضائع نہ کرا دے, کہ ہمارے اندر ریاکاری کی بات نہ آ جائے. ورنہ اگر آپ اس نیت سے دیتے ہیں دکھا کے کہ میرے دینے سے اوروں کو بھی ترغیب ہو جائے, خاص طور پہ علماء کہتے ہیں فرض صدقات, فرض کون سے ہوتے ہیں, جیسے زکوٰۃ ہے, فطرانہ وغیرہ, یہ آپ بتا کے دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ریاکاری اس میں بھی نہیں لیکن ہونی چاہیے. یا پھر دیکھیں یہ تو فرض ہو گئے نا, اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں, فنڈ ریزنگ کے اندر اگر سارے ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو کیسے فنڈ ریز ہوگا. اس میں اگر کوئی بتاتا ہے کہ میری طرف سے مثلا اتنے ہزار ہے صدقہ, اتنا ڈونیشن ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے کہ ہم بھی دیں. ایک کی پہل کرنے کی بات ہوتی ہے, ایک پہل کرتا ہے تو پیچھے چین چل پڑتی ہے, لیکن کوئی بھی پہل نہ کرے اور سارے ہی سوچیں ہم بعد میں ہی جا کے چھپ کے ہی دے دیں گے, تو پھر تو فنڈز ریز ہی نہیں ہو پاتے. تو ایک اگر کہے گا 10,000 تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا حوصلہ پکڑ لے گا, وہ کہے میں 20,000 دیتا ہوں, اور ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ انکریجمنٹ کے لیے, موٹیویشن کے لیے, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے موٹیویشن ہوگی وہاں پہ آپ ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں, لیکن اگین بات وہی ہے کہ ریاکاری نہ مقصد ہو کہ ہمارا لوگوں کو پتا چلے. تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہ ان تخفو, اور اگر تم چھپاؤ, تو الفقراء, اور تم دو فقراء کو, محتاجوں کو, فہو خیر لکم, تو بہتر ہے تمہارے لیے, اچھا ہے تمہارے لیے. اور پھر میں نے وہی جیسے آپ کو سات لوگوں کا بتایا, تو وہ ان میں سے یہ بھی ایک آ گیا جس نے چھپا کے دیا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر دین کی مصلحت ہے, دین کا فائدہ اگر اس میں ہے کہ اب اس وقت اگر ہم بتائیں گے تو مطلب دوسروں کو موٹیویشن ملے گی, تو آپ بتا کے کریں. اور اگر آپ کو ہے کہ اگر میں نے دکھا کے دیا تو اس بندے کو شرم آئے گی, اس کے لیے یہ امبیرسمنٹ کا ذریعہ ہوگی, تو اس وقت نہ بتائیں, اس وقت اس کو چھپا کے دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی لینے والے کی بھی ایک عزت ہوتی ہے, اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں شاید میں بے عزت ہو گیا, تو اس وقت آپ اس طرح سے دیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے دیا. جیسے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو پوری حدیث ہی آپ کو سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے نا, ان میں ایک وہ ہے کہ لوگوں, ایک آدمی آیا لوگوں کے پاس اور اس نے اللہ تعالیٰ کے نام سے سوال کیا, اور اس کی ان سے قرابت بھی نہیں تھی, کچھ قرابت داری بھی نہیں, کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. ایک شخص ان کے پیچھے سے اٹھا اور اس کو ایک طرف لے گیا, خفیہ طور پر صدقہ دے دیا, اور اللہ کے سوا اس صدقے کا کسی کو بھی نہیں پتا چلا. یا تو اس سائل کو پتا تھا یا دینے والے کو, اللہ تعالیٰ کو بس. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ سبحان اللہ, اگر ایسا صدقہ بھی آپ دیتے ہیں کہ جس میں دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس وجہ سے آپ چھپا کے دیتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی خیر کا باعث ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ کوئی آیا نا، سارے بیٹھے ہوئے، کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا، اب وہ بندہ چلا گیا، ایک بندہ اٹھا اور چھپ کے سے اس کے پاس جا کے، اب یہاں سے چلا گیا، وہ لوگوں کو تو نہیں پتا کیا ہو رہا، اس کو جا کے دیکھ کے آ گیا، مٹھی بند کی، دوسری کی مٹھی میں رکھ دیا، مٹھی بھی نہیں کسی کو دیکھنے دی۔ اچھا، دوسرا بندہ وہ ہے کہ رات کو کچھ لوگوں نے سفر کیا، ایک جگہ ٹھہر کے سو گئے، ان میں سے ایک بندہ رات کو اٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آیات تلاوت کرنے لگا۔ یعنی سارے لوگ سفر کر رہے تھے، تھکے ٹوٹے، آپ کو پتا سفر سے آئے تو انسان کو کتنی تھکاوٹ ہوتی، اب سب آرام کرنے لگے، لیکن وہ ایک بندہ اٹھا چپکے سے اور اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے لگا۔ پھر تیسرا وہ ہے، ایک شخص کسی لشکر میں تھا، ان کے دشمن سے مقابلہ ہوا، انہوں نے دشمن کو شکست دے دی، اس شخص نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا فتح یاب ہو گیا، یعنی پیچھے نہیں مڑا وہ۔ اور جن تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، ان میں کون ہے؟ بوڑھا زانی، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا، جوانی میں کسی نے زنا کیا تو کوئی اس کے اندر شہوت تھی، یہ تو بوڑھا ہو گیا پھر بھی اس نے یہ حرکت نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کو اس سے شدید بغض ہے۔ دوسرا متکبر فقیر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی تکبر، ہاں اس کے ایک بندہ ہے جو کہ اس کے پاس بڑا کچھ ہے، وہ تکبر کر رہا ہے، تو اس کے پاس کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے، اس کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں پھر بھی تکبر۔ اور ظالم غنی، یعنی غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ظلم کر رہا ہے دوسروں پہ، یعنی اس کو کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس کے پاس ہے اتنا کچھ پھر بھی ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو خطبہ دیا، فرمایا لوگو، موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اور مشغول ہو جانے سے پہلے نیک عمل کر لو، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کر لو، اور اس کی قربت حاصل کرو، اور خفیہ اور اعلانیہ صدقہ دو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارا نقصان پورا کیا جائے گا۔ تین باتیں بتائی گئی ہیں، رزق دیا جائے گا، مدد کی جائے گی، نقصان پورا کیا جائے گا، خفیہ دو یا اعلانیہ۔ اللہ اکبر۔ اور صدقہ جو ہے، حدیث میں آتا ہے قبر کی گرمی کو دور کرے گا، قبر میں کوئی اے سی نہیں ہے، یہ صدقہ اے سی قبر کا، اور قیامت کے دن میں بھی شیڈ ہوگا۔ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ بری موت سے محفوظ رہے تو وہ صدقہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور درالمنصور میں ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تکبر اور فخر کو دور کرتا ہے اس سے۔ تو اتنے فضائل ہیں صدقہ کرنے کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ بھی آیا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے سے دور کر دے گا تمہاری سیئات، تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، جب تم صدقہ کرو گے، کھلا یا چھپا، جیسے میں نے کہا ریاکاری کسی میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سیئات کا، دیکھیں ایک مطلب تو سیئات کا گناہ ہے، برائیاں ہیں، اور دوسرا ہے ہر قسم کی تکلیف کو سیئہ کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ ہر برائی جو انسان کو لگ سکتی ہے، آ سکتی ہے، اس کو دور کر دیتا ہے صدقہ۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، احسان جتانے سے محفوظ رکھے، ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو کہ صدقے کو ضائع کرنے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لے، ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے وہ محبت کرتا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير